الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے سترویں پارے میں سورہ حج میں مختلف دلائل کے ساتھ اپنی توحید کاملہ کا بیان کیا اور دیگر امور کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پہ لوگوں کو یہ بات بتلائی اور یہ تعلیم دی کہ اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ماننا یہ دین کے عظیم ترین شعائر میں سے ایک ہے. اور اس سورت کا پہلا حصہ جو شروع ہوا ہے بالکل آغاز سے, وہاں سے لے کر تیسرے رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس کائنات میں کسی انسان کا اختیار, کسی زندہ یا وفات شدہ شخص کا ایسا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کسی کام کو کرنا چاہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو جبرن اس سے روک دے یا اللہ پر اس کا کوئی زور اور بس چلتا ہو. اور کائنات میں جتنی بھی تخلیق اور رزق اور دیگر امور تم دیکھتے ہو یہ سب کے سب اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہیں. اور پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں دو دلائل پیش کیے, اور ایسے دلائل جو انسان کی عقل میں آ سکتے ہیں اور عقل کا ایک حصہ ہیں, اور بتلایا کہ تم لوگ میری توحید کے معاملے میں اپنی عقل سے کام لو, غور کرو اس کائنات میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا شرک فی التصرف اس کی نفی میں, کہ اللہ کے ساتھ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر بھی اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے, اسے چلا سکتا ہے, اسے رزق دے سکتا ہے اور لوگوں کو ان کی ضروریات میں ان کی مدد کر سکتا ہے, لوگوں کو سکون راحت اور آرام پہنچا سکتا ہے, تو یہ سب جھوٹ اور شرک پہ مبنی باتیں ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی پہلی عقلی دلیل دی, اور اس عقلی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے اسے پانچویں آیت سے شروع کیا تھا. اس سے پہلے ومن الناس یہ جو تیسری آیت اس سورہ مبارکہ کی تھی اس میں اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے, زجر جسے کہتے ہیں, اور یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے گمراہ ہیں کہ بغیر علم کے اور بغیر کسی وہی اور کسی صحیح معلومات کے منبع کے ان کو اپنے نفس کی پیروی کی سوجھی ہے, اور شیطان نے انہیں اصل راہ سے ہٹا دیا ہے اور وہ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ نے پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا اور قیامت پر پہلی عقلی دلیل دی, اور اس پہلی عقلی دلیل کا یہ پہلا حصہ تھا جو آیت نمبر پانچ سے شروع ہوا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی عقلی دلیل کو آیت نمبر پانچ میں سے بھی آخری حصہ اگر دیکھیں گے تو وہاں سے شروع فرمایا تھا, گویا دوسری دلیل یا پہلی عقلی دلیل کا یہ دوسرا حصہ تھا. اور پہلے تو انسان کو دلیل دی اس کے اپنے وجود اور تخلیق سے, پھر اس کے بعد دوسری دلیل دی اس کائنات سے گرد و پیش میں جو زمین ہے کہ کیسے خراب پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر اس پر پانی برستا ہے اور قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ذالک بان اللہ هو الحق, اس لیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یقیناً یہ سارے کام کرتا ہے اور زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے. اور پھر جو پہلے ڈانٹ پڑی تھی اسی ڈانٹ کو دہرایا اور لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کوئی شخص جو بغیر علم کے, بغیر دلیل کے اور بغیر اللہ کی وحی کے دین کے امور میں گفتگو کرتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ متکبر اور مغرور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین کی جو تشریح میں کر دوں بس وہی قابل قبول ہے اور کسی کی نہیں سننی، ایسا شخص قیامت میں عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اعادے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ڈانٹ پلائی اور کہا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور 10, 11, اور 12 آیت میں پھر 13ویں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کا حال بیان کیا، اور پھر آخرت سے ڈرایا کہ دیکھو آخرت میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا خلاصہ یہ کہ تمام مذاہب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کائنات میں متصرف ہونے پہ اور خدا کے اختیارات، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قوت کا ذکر کیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں ہے اور اس کائنات میں دیگر سیارے جو تم دیکھتے ہو، حتیٰ کہ یہ درخت اور جانور جو تم دیکھتے ہو، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور پھر بتلا دیا کہ دو گروہ ہوں گے قیامت میں، ایک گروہ ان کا جو ہمارے منکر تھے اور ایک گروہ ان کا ہوگا جو ہمارے ماننے والے تھے، اور پھر جو نہیں ماننے والے تھے ان کے لیے بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، اور جو ماننے والے تھے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی، اور کہا کہ قیامت میں ہم تمہارے ساتھ ایسے ایسے احسانات کریں گے، باغات ہیں ان میں تمہیں ٹھکانہ دیں گے، اور سونا چاندی موتی کنگن ہر چیز وہاں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس حصے کا یعنی سورہ حج کے دو حصے ہو گئے، اور اس پہلے حصے کی آخری بات اللہ تعالی نے شروع فرما دی، اور یہ 25ویں آیت ہے، اور اس 25ویں آیت پہ یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو جتنا کچھ بھی ہے جو بھی تم شرک کرتے ہو لوگوں، اس شرک کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس شرک کی وجہ سے جو تمہارے مخالفین ہیں اور وہ اللہ کی توحید پر قائم ہیں، ان لوگوں کو تم مسجد حرام آنے سے آج روک رہے ہو، اور یاد رکھو یہ اتنی عزت والا گھر ہے کہ یہاں پر جو معمولی سے گناہ کا بھی ارادہ کرے گا ہم اس کی بھی گرفت کر لیں گے، گویا یہ کہ شرک کا کاروبار یہ جو تم لوگ کر رہے ہو، اور یہاں پر شرک کے مظاہر کو تم نے پناہ دی ہوئی ہے، اور شرک جو بتوں کے ذریعے اور ان کے پجاریوں کے ذریعے پھیل رہا ہے، تم بہت بڑا ذریعہ اس کا بن رہے ہو، تو تم ہماری گرفت اور عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اس لیے پہلے حصے میں آخری 25ویں آیت یہ مشرکین کی تخویف ہے، انہیں خوف دلایا ہے اور انہیں ڈرایا ہے کہ اللہ کی توحید سے روکتے ہو اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہو تو تمہارا عذاب وہ ہوگا جو ہم تمہیں مزہ چکھا دیں گے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا اور ارشاد باری تعالی ہوا کہ ان الذین کفروا، بلا شک و شبہ جو لوگ منکر ہوئے، ویسدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ سے، دو چیزیں بیان کر دی، ایک تو یہ بتا دیا کہ جو لوگ منکر ہوئے، اور دوسری یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ایک بات، ویسدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، المسجد الحرام اور ادب والی مسجد سے، اللہ کی جس مسجد کو جعلنا ہو اس نے ہم نے بنایا ہے اس مسجد کو، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر ہیں، للعاکف فی وہ جو لگا رہے، العاکف فی جو اس میں رہنے والا ہے، والباد اور جو باہر کا ہے، وَمَنْ يُرِدْ اور جو چاہے اس میں، فِيهِ اس مسجد میں، اس حرم میں، بِالْحَادِنْ تیڑی راہ، بِظُلْمٍ شرارت کے ساتھ، جو اس میں چاہے تیڑی راہ شرارت کے ساتھ، نزق ہو اسے ہم چکھائیں گے، مِنْ عَذَابٍ علیم دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ منکر ہوئے اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے والمسجد الحرام اور ادب والی مسجد سے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، ایسی مسجد جو ہم نے بنائی لوگوں کے لیے برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، ومن یرد فیہ بالحادم بظلم، اور جو اس میں ٹیڑی راہ چاہے گا شرارت کے ساتھ، نزقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کریمہ کی تشریح کی جائے اور اس سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان پر بات کی جائے، سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کے ترجمے کو دیکھیں اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں بعض مقامات پر ترجمے میں مشکل پیش آتی ہے، بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی۔ باری تعالی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، یہ سب سے پہلا وصف ان کافروں کا بیان کیا جو کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین وہاں پر قابض تھے کہ وہ کفر کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کو اس معنی میں بھی دیکھ لینا چاہیے، ذرا سے یہ بیان ہو جائے تو سمجھنے میں مزید سہولت پیدا ہو جائے گی کہ سورہ حج مکہ مکرمہ کی ہے، اور بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ روکتے ہیں مسجد حرام سے، تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے روک دیا تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری کے عمرے سے۔ سورہ فتح میں اور سیرت کی کتابوں میں اس عمرے کی تفصیلات آتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عمرہ کریں، اور عمرے کے لیے 6 ہجری میں پہلی مرتبہ ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، اور جب آپ حرم کی حدود کے قریب پہنچے تو اہل مکہ، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت مشرک تھے، اور ان کی قبولیت اسلام بہت بعد کی ہے، اس سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اور اہل مکہ نے آپ کو روک دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر آپ حدیبیہ سے آگے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو نتیجتاً دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرا گروہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو سخت مسلمان نہیں تھے اور اہل مکہ۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یہ الگ بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے یا وہ سفر مبارک جو تھا کسی اور وجہ سے تھا۔ ہمارے آئمہ میں شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر یہ بحث کی ہے مبسوط میں، انہوں نے وہاں ایسی روایت پیش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی اس بات کی کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ آپس میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں اہل مکہ، اور جب اہل مکہ باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں تو اندر سے یہودی وہاں پر جنگ کا کارزار میدان گرم کر دیں اور مسلمان دونوں کے بیچ میں آ جائیں اور پٹ جائیں، اندرون شہر بھی بغاوت ہو جائے اور قتل و غارت کری ہو، اور باہر سے دشمن کا بھی حملہ ہو، اور قبل اس کے کہ یہ معاہدہ ہوتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے یہ سفر اختیار فرمایا، اور اس سفر میں بڑی برکتیں تھیں، جن میں سے ایک برکت یہ بھی تھی کہ یہودی اور مشرکین جو معاہدہ کر رہے تھے وہ معاہدہ سب ختم ہو کے رہ گیا، ورنہ مسلمانوں کے لیے بڑا کڑا وقت آ جاتا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کہ 10 سال تک اب ہم نہیں لڑیں گے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ عرب جیسے بھی تھے اور ان کی تہذیب جیسے بھی تھی، مگر جب وہ قول کسی سے کر لیتے تھے، قرار کر لیتے تھے، تو اپنے وعدے اور اپنی زبان کو پورا کرنے کے لیے لڑ مرتے تھے، خون بہ جاتا تھا. مگر ان میں بہت بڑی اخلاقی خوبی ان مشرکین میں تھی جو اپنی زبان سے نہیں پھرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے سے مشرکین اور یہود ان دونوں میں تفریق پیدا فرما دی، اور آپ کی ایسی زبردست پالیسی تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ موقع ملا کہ اب دنیا بھر کے حکمرانوں کو خطوط لکھیں اور اس دین کی دعوت دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں یہ معاہدہ فرما لیا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا. تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6ٹا سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کو بڑا برا جانا، اور آپ عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے، اور آپ نے پھر اپنا عمرے کا احرام فسخ کیا، اسے کھول دیا، قربانی دی، اور اس شرط پر صلح ہو گئی کہ آئندہ سال 3 دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائیں گے. اور حدیبیہ کی یہ تفصیلات آگے سورہ فتح میں آتی ہیں، اصل موقع تو وہ ہے، لیکن ان باتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے آپ کو روک دیا. تو اس لیے یہاں بھی چونکہ روکنے کا ذکر آ گیا نا آیت کے شروع میں کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور بیت اللہ سے روکتے ہیں، یہ چونکہ ذکر آ گیا مسجد حرام میں داخل ہونے کا بھی اور اللہ کی راہ کا بھی، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال یہ ہے، جو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے، کہ یہ آیت مدنی ہے، وگرنہ یہاں پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس بات کا کہ مسجد حرام میں داخلے سے کس کو روکا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے پہلے دن اور رات جب وہ چاہتے تھے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے تھے، اور جب وہ چاہتے تھے اللہ کے اس گھر میں آ کر ایک مدت کے بعد نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے. اور ابتدائی سالوں میں اگرچہ یہ سہولت اور یہ چیزیں نہیں تھیں، مگر بعد میں بہرحال ہجرت سے پہلے بعض حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی. تو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے. اب اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ارشاد فرمایا گیا کہ ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگ منکر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. تو ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے، وہ لوگ اس آیت کے ذمن میں آتے ہیں. لوگ ظلم کریں اور اللہ کی راہ کو مسدود کریں، لوگ ظلم کریں اور خدا کی راہ پر چلنے والوں کو بے راہ کریں، جان بوجھ کر لوگوں کے دل میں شکوک اور شبہات اسلام کے خلاف پیدا کریں، وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے دین کو محض اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کے اپنا غرض اور مقصد ختم ہو جاتا ہے تو اسلام ان کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، پھر اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. تو جو ان کو دیکھ کر اسلام کی طرف جھکے اور آئے تھے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایک طرف جا بیٹھتے ہیں. اسی لیے مفسرین نے اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، واو کو لغت کی بحث کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہی ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. تو دو ترجمے ہو گئے نا، ایک ترجمہ یہ ہوا کہ جو لوگ منکر ہوئے انکار، یہ ایک الگ جرم ہو گیا کفر کا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنے، یہ دوسرا جرم ہو گیا. کیونکہ ممکن ہے ایسا کافر بھی ہو جو اللہ کی راہ سے نہ روکے، اور وہ یہ کہے کہ بھئی تم کرو اپنا کام، تم نیکی کرتے رہو، ہماری مملکت میں خدا کے دین پر عمل کرتے رہو، ہم اللہ کا دین اور تمہارا مسلک مذہب جو کچھ بھی ہے اس میں مداخلت نہیں کرتے، نہ ہم تمہارے دین میں داخل ہوتے ہیں، نہ اسے مانتے ہیں، اور نہ تمہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. تو دو جرم الگ الگ ہو گئے، کفر کا جرم الگ، اور اللہ کی طرف جانے والے راستوں کو مشکوک بنانا، مساجد کو توڑنا، اللہ کے اچھے بندوں کو قتل کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات کو اپنی عقل کے ذریعے منسوخ قرار دینا، یہ دو جرم الگ الگ ہیں. تو اگر ترجمہ آپ یہ کریں گے دو جرائم کی وجہ سے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور جو ادب والی مسجد ہے بیت اللہ اس سے. اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں، اہل لغت، وہ کہتے ہیں کہ دونوں اوصاف اللذین کے ہیں. ان اللذین، وہ لوگ، کفروا، جو منکر ہوئے، ویسدون عن سبیل اللہ، اور یہی ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو اب افراد ایک ہو گئے، فرد ایک ہو گیا، انسان آدمی ایک ہو گیا، اور جرم بھی اس کا ایک ہی ہو گیا کہ وہ کفر بھی کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے روکتا بھی ہے، خود بھی اللہ کا منکر ہے، اور جو لوگ خدا کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، روکتا ہے، خواہ جبر سے روکے، خواہ ترغیب سے روکے، لیکن بہرحال اللہ کی راہ کو روکنے کا مجرم بھی وہ بنتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی گروہ میں شامل ہو گئے، فرد ہو یا گروہ ہو، کیونکہ یہاں پر سارے صیغے جمع کے ہیں، اس لیے جماعت ہو گئی. اور یہ ٹھیک تعریف اہل مکہ کی ہو گئی کہ وہ نہ صرف خود شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بلکہ جو لوگ اللہ کے راستے میں عمرہ اور حج، اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ کیا تھی، آئے ہوئے ہیں اور حرم کے دروازوں پر کھڑے ہیں، بیت اللہ کی جو بھی مسجد حرام کے ارد گرد کا ہے، جہاں پر احرام باندھنا پڑتا ہے وہاں وہ کھڑے ہیں، اور ان کو ایک قدم آگے آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا یصدون عن سبیل اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں. تو اہل مکہ دونوں جرائم ان میں پائے جاتے تھے. اور عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور ادب والی مسجد سے، یہ بھی ایک جرم ہو گیا. سبیل اللہ تو عام تھی نا، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اللہ تعالی کا راستہ، علم کا راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ تھا، لوگوں تک دین پہنچانا یہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے، جہاد کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، حج کرنا یہ بھی اللہ کی راہ ہے، حتیٰ کہ گناہگار کا توبہ کرنا اور توبہ کے ذریعے خدا کی رضا مندی اور اللہ کی رضا اور خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی راہیں مختلف تھیں. اب عن سبیل اللہ جو بہت سی راہیں تھی کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص صورت اس کی ذکر فرما دی، والمسجد الحرام، اور ادب والی مسجد سے روکتے ہیں. تو جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. مسجد حرام سے آگے ترجمہ کیا بنتا ہے، یہ تو بعد میں کرتے ہیں. اس پچھلے ترجمے پر ایک اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی اور مستقبل کے صیغے کو جمع فرما دیا، اور یہ عربی لغت کے اعتبار سے کوئی زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے. اب ترجمہ دیکھیں نا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، منکر ہوئے، تو کفروا ماضی میں ہو گیا نا، منکر ہوئے ماضی میں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. تو یہ روکتے ہیں حال، یہ مستقبل کا صیغہ ہو گیا، یہ سدون مضارع کا صیغہ ہو گیا. تو ماضی اور مضارع ان میں عطف، یہ زیادہ اچھی عربی نہیں بنی. اس پر یہ اعتراض لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تو منکر ہوئے ماضی میں اور اب روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تو یہ حال اور ماضی اور حال کو اس طرح جمع کرنا یہ زیادہ اچھی چیز، زیادہ عربی لغت کے اعتبار سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حال کا ماضی پر عطف کرنا یہ اچھا نہیں، لیکن اہل لغت نے پھر خود اس کا جواب دیا ہے، اور محی الدین درویش نے عرب القرآن الکریم و بیانہ کا جو ان کی بہت مشہور لغت کی کتاب ہے، انہوں نے اس کی چھٹی جلد میں سورہ حج کی یہی آیت کریمہ ہے اور اس پہ انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ایسے کیا کہ ماضی کا صیغہ ذکر کیا اور اس کے بعد حال یا مستقبل کا ذکر کر دیا، تو یہ صرف ایک مقام ہی نہیں اور مقامات بھی ایسے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مضارع کا صیغہ مستقبل یا حال کا صیغہ آ رہا ہے، ویسدون اور وہ روکتے ہیں آج یا روکیں گے کل، حال یا مستقبل، ان کا صیغہ جب ماضی کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہاں پر مراد پھر صیغے سے آج اور کل نہیں رہتی، کوئی متعین زمانہ نہیں رہتا، بلکہ مراد صرف اس فعل کا تسلسل ہے، اس کا استمرار ہے۔ تو وہ چیز ایسے ہوتی رہی ہے یا ہوتی رہے گی، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالی کی راہ سے، تو ماضی مستقبل حال سب ختم کر کے صرف بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بات مطلوب ہے یہاں کہ مسلسل یہ روش ان لوگوں کی جاری ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے یہ عربیت کچھ کم درجے کی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور عربوں میں یہ استعمال ہوتا ہے جب ماضی میں کوئی چیز ہو رہی ہو اور پھر اس کو بیان کرنا ہو کہ ان لوگوں کی حالت اور روش یہی رہے گی، تو اس میں مستقبل کا بھی صیغہ لے آتے ہیں اور اسے برا نہیں جانا جاتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ایسے کیا۔ ایک اور مقام دیکھ لیجئے، 13واں پارہ ہے، سورہ رعد ہے، اور اس کی 28ویں آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ یقین لائے، ماضی ہو گیا نا، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون اور چین پاتے ہیں، تو پاتے ہیں، سکون ملتا ہے، یہ حال ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ماضی کا ذکر کیا پھر حال کا ذکر کر دیا، تو بظاہر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عربیت سے گری ہوئی بات ہے۔ محققین کہتے ہیں نہیں، جب ایسی صورت ہو تو پھر صرف زمانے کا تسلسل دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں ایسے تھا، اب حال میں یہ ہے، مستقبل میں بھی یہی ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جو یقین کی دولت سے مالا مال ہوئے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور چین پکڑتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، الا سنو لوگو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو جو ماضی میں ایمان لے آئے پھر انہوں نے اللہ کو اس وقت بھی یاد ہی کیا، آج بھی یاد کر رہے ہیں، کل بھی یاد کریں گے، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ کا سکون ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے کہ ماضی کا صیغہ آ گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا صیغہ ذکر کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب دوام اور استمرار مسلسل زمانے کا حال بیان کرنا ہو تو حال کو ماضی پر عطف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے مقام پر سورہ رعد میں یہ بات ذکر فرما دی۔ قرآن کریم میں ڈھونڈنے سے اور مقامات بھی مل جائیں گے، مثال کے طور پر یہ دو چیزیں، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ تعالی کی راہ سے، یہ کون ہیں؟ پھر وہی بات آ گئی، یہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور یہی ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ پہلی بات ترجمے کے اعتبار سے یہاں پر یہ اٹھتی ہے کہ یہاں پر مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ کیا مسجد حرام سے بیت اللہ مراد ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ جو مسجد جسے مسجد حرام کہتے ہیں یہ مراد ہے، یا پورا حرم مراد ہے؟ اور حرم سے مراد سارا وہ علاقہ جہاں پر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام کے بغیر اس میں داخلہ جائز نہیں ہے۔ جو شخص بھی حج اور عمرے کے لیے جائے گا تو مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کو اگر مدنی مان لیں تو یہاں پھر مسجد حرام سے مراد حدیبیہ سے لے کر بیت اللہ تک کا سارا علاقہ اسے مسجد حرام کہا ہے۔ قرآن دونوں طرح اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، مسجد حرام سے کبھی کبھی مراد خاص بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے۔ حرم سے مراد ایک طرف آپ اس کے دیکھ لیں تنعیم ہے، یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو متعین کیے تھے پتھر اور جو جگہ بتائی تھی کہ اللہ کے حرم عزت والی جگہ کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر مسلسل اس کی تجدید ہوتی رہی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بھی وہاں پر مینار بنوا دیا تھا، پھر اب تک مسجد عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ تنعیم جو جگہ ہے یہ حرم ہے، اس کے بعد یعنی حرم شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیبیہ ایک سائٹ پر ہے، یہاں سے بھی حرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرم کی حدود ہیں، متعین ہیں مختلف جگہوں پر جہاں پہنچ کر آدمی کے لیے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ کی مراد یہ پورا حرم کا علاقہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی مراد کبھی کبھی صرف بیت اللہ سے ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی آیات قرآن کریم میں مل جائیں گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، ارشاد ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اب اس سے مراد حرم نہیں ہے کہ مکہ کی طرف پھیر لیجئے، کیونکہ مکہ تو پورا شہر ہے، وہاں تو کئی سو سمتیں نکل آئیں گی ہزاروں کے حساب سے۔ وہاں پہ مراد بیت اللہ ہے کہ اپنے چہرہ مبارک کو اب بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ پھر ارشاد ہوا من حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے بھی آپ آئیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، نماز کے وقت اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو مسجد حرام سے یہاں مراد مکہ نہیں لیا جا سکتا، حرم کا پورا علاقہ نہیں لیا جا سکتا، مسجد حرام سے یہاں مراد بیت اللہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، اور دیکھو مسجد حرام کے پاس مشرکوں سے نہ لڑنا جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سارے شہر میں مشرکین سے لڑائی جائز ہے اور صرف بیت اللہ میں حرام ہے؟ کہ مسجد کے قریب جب پہنچو، مسجد کے دروازے ہیں تو اس پہ تم نہ لڑنا، باقی تم لڑ سکتے ہو؟ ولیعاذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں مطلب یہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی 191 نمبر آیت ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ جو وہ بھی اور اس کے ساتھ گرد و پیش میں جو حرم کا سارا علاقہ ہے، اس سارے علاقے میں کہیں بھی تم کسی مشرک کو نہیں مار سکتے جب تک کہ وہ خود تم پہ حملہ نہ کرے۔ حج کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ سہولت ہم ان کے لیے دے رہے ہیں جو لوگ مسجد حرام میں نہیں رہتے، اس کے گھر والے۔ تو مسجد حرام کے اندر کون رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس سے مراد مسجد حرام سے پورے مکہ مکرمہ کو لیا گیا ہے، پوری مکہ کی جگہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور جو ہماری اس عزت والے حرم میں آنا چاہتے ہیں، دیکھو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو چیزیں ہیں ان کی بے احترامی بے کرامی نہ کرنا، اور عزت والے مہینوں کی بھی نہ کرنا، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرنا جو میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ یہاں بیت حرام سے مراد بیت اللہ، اور بعض لوگوں کے نزدیک پورا حرم۔ تو اس لیے قرآن دونوں طرح اس کا استعمال کرتا ہے۔ بس دیکھیے جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے فرمایا کعبہ کو ہم نے قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے، تو کعبۃ اللہ کے ساتھ کا بیت حرام ہے وہ، تو وہ کعبۃ اللہ بیت حرام ہے، وہاں پر مسجد مراد ہے، وہاں پر پورا حرم اور مکہ مراد نہیں ہے. اسی طرح سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، برکت والی ہے وہ ذات، ہر عیب سے مبرہ اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو وہاں مسجد حرام سے مراد یہ بیت اللہ نہیں، اس پہ بحث کی ہے اہل سیرت نے، اور کچھ کا خیال ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سوئے ہوئے تھے تو وہیں سے تشریف بری ہو گئی تھی، اور کچھ کا خیال ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے جانا ہوا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیت اللہ میں نہیں تھے، تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی حرم سے لے گئی، مکہ سے لے گئی، مسجد اقصی. اس زمانے میں تو مسجد اقصی نہیں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اقصی دور والی مسجد یعنی دور والی جگہ. تو جس طرح مسجد حرام بول کر مکہ مراد لیا گیا، اسی طرح مسجد اقصی بول کر اسرائیل میں وہ جو علاقہ ہے اب اسے مراد دیا گیا. وگرنہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مسجد اقصی تو اس زمانے میں تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا ہے، تو پھر اس کا جواب بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بتایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات و رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کے یعنی وہ اقصی کے مقام، اقصی دور کنارے والی زمین، دور زمین جس کو کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں وہاں لے گئی. تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں بھی مفسرین کے دونوں گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد مسجد حرام سے بیت اللہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ پورا مکہ ہی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور حرم سے، یا دوسرا ترجمہ ادب والی مسجد سے، ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ ادب والی مسجد سے، اور ایک یہ ہو گیا کہ ادب والی جگہ سے، جگہ مراد لیں گے تو پورا حرم آ جائے گا، اور مسجد مراد لیں گے اگر یہاں پر تو پھر ظاہر ہے کہ بیت اللہ آ جائے گا. پھر ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے کہ دیکھو الذی جعلناہ، اور ہم نے اس مسجد کو بنایا ہے. اب دو ترجمے تھے، تو جعلناہ ہم نے اسے بنایا ہے، اب اسے سے جب آپ ترجمہ کریں گے تو دونوں طرف پھر اس کی ضمیر لوٹ کے جائے گی، کس چیز کو؟ اس مسجد کو. کس چیز کو؟ اس حرم کو. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. فقہی اعتبار سے جو مباحث اس پہ ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. والمسجد الحرام الذی، اور وہ عزت والی جگہ جسے ہم نے بنایا ہے، اللہ نے کہا میں نے خود کیا ہے، للناس سواء، لوگوں کے لیے وہ برابر ہے. تو قرآن نے بتا دیا کہ حرم جہاں پر بھی حج ہوتا ہے، تو بیت اللہ، منا، مزدلفہ، عرفات اور صفا مروہ، یہ پانچوں جگہ جہاں کوئی آدمی طواف کرتا ہے یعنی بیت اللہ، پھر وہ سعی کرتا ہے صفا اور مروہ پہ، پھر وہ منا جاتا ہے اور منا میں کچھ وقت گزار کے پھر وہ مزدلفہ حاضری دیتا ہے مشعر حرام، اور پھر اس کے بعد پھر وہ عرفات جاتا ہے، اور عرفات کے بعد پھر منا میں رمی کے لیے آتا ہے. تو عرفات سے پہلے اور منا کے بعد مزدلفہ، یہ پانچوں جگہیں ایسی ہو گئیں. اللہ نے کہا سواء العاکف فیہ بالباد، کہ اس میں جو وہاں رہتا ہے اور جو باہر سے آتا ہے سب برابر ہے. تو اللہ نے ان ساری جگہوں کو وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کوئی بھی ان جگہوں کو نہ وہ خرید سکتا ہے نہ وہ بیچ سکتا ہے. دنیا کے ہر مسلمان کا اس پر برابر کا حق ہے، ہر مسلمان کو یہ حق ملا ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور اللہ کی عبادت کرے اور اس کے لیے رہے. اور اگر آپ اس سے مراد حرم لے لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا مکہ مکرمہ کا علاقہ اللہ نے سب کے لیے برابر کر دیا ہے، جو مکی ہیں وہ بھی، اور جو پوری امت مسلمہ سے مسلمان آئیں گے وہ بھی، سب کے سب برابر ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس زمین پر ہم نے ساری مسلمانوں کی امت مسلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے سارے لوگوں کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ کی زمین نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ کرایہ وصول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بھی وہاں پہنچ جائے گا اس کا حق بنتا ہے جہاں بھی ٹھہرے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ اس مسجد کی تعریف اللہ نے کی کہ اس نے کہا کہ اس مسجد کے اندر رہنے والے یا اس حرم کی حدود کے اندر رہنے والے اور باہر سے جو آتے ہیں سب برابر ہیں، قریش کی اجارہ داری پر اور بنو ہاشم جنہوں نے نت نئی رسومات نکال دی تھی اور حج کو توہمات اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا تھا، اللہ نے اس ایک آیت میں اور اس آیت کے بھی اس ٹکڑے میں کاری ضرب ان پر لگائی کہ جو خدا کے گھر میں تم مالکانہ حقوق جمائے ہوئے ہو اور جس کو چاہو تم طواف کرنے دو، جس کو چاہو تم محروم کر دو، جس کو چاہو بیت اللہ میں جانے کی اجازت دو، جس کو چاہو نکال دو، یہ سب چیزیں غلط۔ حتیٰ کہ قریش اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ تم جن کپڑوں میں حج کرنے کے لیے آتے ہو انہی میں تو تم نے گناہ کیے تھے، تو تمہارے کپڑے تو چاہے دھل بھی جائیں لیکن گناہ تو نہیں دھل سکتا، تو تم ناپاک ہو گئے، تو اس لیے کپڑے اتار کے حج کیا کرو۔ اور یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا کہ قریش خود بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے اور پورے عرب کی عورتیں اور مرد ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، یہ ان کی اجارہ داری تھی۔ اور بنو ہاشم نے ایسے کیا لوگوں کو کہ جہاں انہوں نے لوگوں کو خدمتیں دی، اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بنو ہاشم میں تھے جنہوں نے اللہ کے گھر کو شرک اور کفر کا مرکز بنا دیا، اللہ نے ان کی سارے تسلط کو رد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ کسی خاندان کا اس خدا کے گھر پہ اور جن جگہوں پہ عمرہ اور حج ہوتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، ہم نے ہر ایک کے لیے عام رکھا ہے، جو جس کا جی چاہے یہاں آئے اور اللہ کی عبادت کرے، خواہ وہ ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی ہو، حتیٰ کہ عربی ہو، اجمی ہو، یہاں کا رہنے والا ہو، مکہ کا یا باہر کا ہو، کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہاں پر، بس ہر ایک کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے یہ جگہیں کھلی۔ اور حکم دیا تو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ان طاہرا بیتیا، تم دونوں باپ بیٹا میرے اس گھر کو صاف کرو، للطائفین ان کے لیے جو طواف کے لیے آئیں گے اور ان کے لیے جو یہاں اعتکاف کرنا چاہیں گے اور رکوع اور سجدہ مجھے کرنا چاہیں گے ان کی خدمت کے لیے یہ کرنا، یہ پاک رہے۔ تو اللہ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارا اصل کام جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آئیں ان کی خدمت کرنا ہے، اور اصل کام یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے اس کا خیال کرنا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسجد حرام پر کسی خاندان اور کسی ایک شخص کی اجارہ داری نہیں چل سکتی اور وہاں کے رہنے والے ان کی سعادت اور ان کی نیکی یہ ہے کہ وہ آنے والوں کی خدمت کریں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے جو مقاصد شریعت کے خلاف ہیں، تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو منع کرے اور اس شخص کو روکے، کسی سے کچھ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ میرا گھر ایسا ہے، یہ تمہارا مشترکہ گھر ہے، تم آؤ اور عبادت کرو، یہاں کسی کی طرف سے ممانعت نہیں، تم پر پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر جب بھی کوئی آدمی الحاد، ظلم، کفر، شرک یہ چیزیں کرنا چاہے تو پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ مل کر اسے منع کرے۔ اور اسی طرح ولیعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی طاقت بیت اللہ پر ہی حملہ کر دے، تو پھر کوئی بین الاقوامی معاہدہ ایسا نہیں ہے جس کے تحت پوری امت کے مسلمان اس بات کے پابند ہوں کہ اب اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ہر ہر مسلمان پر فرض ہو جائے گا کہ وہاں قاعدے اور طریقے کے مطابق جو کچھ وہ کفر اور شرک کو روکنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر گزرے۔ تو بیت اللہ کی حفاظت اہل مکہ یا اس حکومت ہی پہ نہیں جو حکومت ہر سال لاکھوں آدمیوں کی مہمان نوازی کرتی ہے اور لاکھوں آدمیوں کو وہاں پر سہولتیں مہیا کرتی ہے، بلکہ بیت اللہ کی حفاظت ہر کلمہ پڑھنے والے انسان پر ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح پوری امت کے ذمے ہے اور امت کو اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، جو اس میں لگا رہے گا وہ بھی اور جو باہر سے آتا ہے وہ بھی، یہ سب برابر ہے۔ یہاں پر لفظ تو ارشاد فرمائے، ایک لفظ یہ استعمال ہوا کہ العاکف فیہ والباد، عاکف اور باد دو لفظ ہو گئے نا، اور عاکف اور باد کا اگر آپ ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مقامی عاکف جو وہاں قیام کرتا ہے رہتا ہے مکی، والباد اور باہر والا، تو جو وہاں والا ہے یعنی ریزیڈنٹس، والباد وزیٹرز، تو ترجمہ یہ بنا کہ وہاں پر برابر ہے جو رہنے والا ہے اور جو باہر سے آ رہا ہے، where residents and visitors are all equal، یہی ترجمہ بنا کہ یہ سب برابر ہیں۔ کس چیز میں برابر ہیں یہ تو فکری بحث ہے، یہ تو بعد میں بات کریں گے۔ اعتراض اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے باد اور عاکف ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر کیے ہیں، جیسے کہتے ہیں دیہاتی اور شہری، چھوٹا اور بڑا، اونچا اور نیچا، تو باد کے مقابلے میں عاکف کی بجائے اور لفظ آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاکف کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا بڑی حکمتیں ہیں اس میں، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں تو ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سواء المقیم فیہ والباد، کہ جو یہاں پر مکہ میں مقیم ہے اور جو باہر میں آنے والا ہے یہ سب برابر ہیں۔ عاکف فرمایا، مقیم نہیں کہا، اور اس سے بھی زیادہ مناسب لفظ اگر کوئی ہے تو وہ ہوتا کہ نل حاضر فیہ والباد، جو حاضر ہیں یہاں پر اور جو باہر سے آنے والے ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ یہ جو باد کا لفظ ہے نا، جب ہم اسے لغت میں دیکھتے ہیں تو بدا شئی، بد ون، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، قرآن کریم نے کہا فبدت لہما سوآتہما، اور ان دونوں کے لیے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے جو چیزیں شرم کے مقامات تھے بدت، ظاہر ہو گئے۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بات کا لفظ اللہ نے استعمال فرما دیا، اس کے مقابلے میں آتا ہے، بد کے مقابلے میں آتا ہے حضر، اس کی ضد میں آتا ہے۔ تو اسی لیے بادیا صحرا کو کہتے ہیں نا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد صاحب سے کہا وجاء بكم من البدو، اور اس اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ کو گاؤں سے لے آئے، تو گاؤں کے مقابلے میں شہر آ جانا چاہیے تھا۔ تو عاکف کا لفظ استعمال فرما دیا، حاضر ہوتا بعد کے مقابلے میں، کیونکہ بدو کی ضد ہزارہ سے آتی ہے، ہزارہ بھی کہتے ہیں اور ہزارہ بھی کہتے ہیں، ہا کیے زیر کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ بھی، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ تو جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اور انسان رہتے ہیں اس کو ہزارہ کہتے ہیں، اور بعد کہتے ہیں جہاں پر کم آبادی ہوتی ہے، تو بعد کے مقابلے میں ہزارہ آنا چاہیے تھا، حاضر ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا حاضر ہونے کا، مثلا اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی آدمی کی موت آ جائے، ایک جگہ فرمایا وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور ان سے اس گاؤں کا حال پوچھئے، حاضرة البحر جو سمندر کے کنارے لبے دریا تھا، موجود تھا، حاضرة البحر کے معنی دریا کے قریب ساحل۔ تو قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا، یہاں پر عاکف کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ تو ترجمہ جب آپ اس کا دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں یعنی مقیم، مقامی، اور جو باہر سے آنے والے ہیں، عاکف اور باد کا ترجمہ یہ ہو گیا، وزیٹرز باد اور ریزیڈنٹس عاکف فی۔ تو یہاں پر عاقف کی بجائے حاضر کا لفظ استعمال ہوتا تو بات زیادہ واضح ہو جاتی. آخر اللہ تعالیٰ نے چن کے اس عاقفی کے لفظ کو یہاں کیوں استعمال فرمایا؟ فرمایا سوان العاقف فیہ والباد، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اور جو باہر سے آتے ہیں سب برابر ہیں. عاقف کا اگر لغت میں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو یہ اشکال بخوبی حل ہو جاتا ہے کہ عربی میں عاقف کہتے کس کو ہیں. عقفا کا معنی ہے عربوں کے ہاں کہ کسی چیز پر تعظیم کے ساتھ چھپ جانا اور اس سے چمٹ جانا، اور مختصر کر لیجئے. عقوف کے معنی ہے کسی چیز کی تعظیم کی وجہ سے اس سے چمٹ جانا، اس سے وابستہ رہنا. اور اعتکاف اسی لیے اعتکاف کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی آدمی عبادت کی نیت سے اللہ کی تعظیم، اسلام کا احترام، خدا کی عبادت کا احترام اس نیت سے مسجد سے چمٹ جاتا ہے نا، اسی اسے اعتکاف کہتے ہیں، نہیں چھوڑتا. قرآن نے بھی کہا نا وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو. یہاں پر فرمایا سواء العاکف فی والباد، ہاں تم یہاں کے رہنے والے ہو یا باہر سے آنے والے ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آتا ہے نا والعاکفین، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو گھر کو صاف کرو ان لوگوں کے لیے جو عاکف ہیں، یہاں پر آ کر اعتکاف کریں گے. تو اعتکاف میں بھی آدمی چمٹ جاتا ہے. And those who stay in اعتکاف، اور وہ لوگ جو آ کر اسٹے کریں گے. تو اعتکاف کا جب مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ تعظیم کے لیے، اللہ کے احترام کے لیے، اس کے حکم کے احترام کے لیے چمٹ جانا مسجد سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ سواء العاکف فی، برابر ہیں جو اس جگہ پر مکہ مکرمہ میں ہونے کی وجہ سے چمٹے رہیں، والباد اور جو باہر سے آئیں، یہ دونوں برابر ہیں. تو ساتھ ہی یہ اشارہ نکل آیا کہ مکہ کے رہنے والوں کا اصل کام اللہ کی عبادت ہے، چمٹے رہیں خدا کے گھر سے، اس کے گھر کی تعظیم میں، اس کے گھر کی خدمت میں لگے رہیں. اس لیے عاقف کا ترجمہ یہ جو کیا گیا ہے کہ باہر سے آنے والے، ٹھیک ہے کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے، اور عاقف کا ترجمہ ریزیڈینٹس یہ بھی ٹھیک ہے، ترجمے میں کچھ نہیں. لیکن جو روح ہے اس ترجمے کی وہ یہ ہے کہ سٹے جو کرنے والے ہیں یہاں پر، پکے رہنے والے جو ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ تم بیت اللہ پر تعظیم کی وجہ سے، میری تعظیم کی وجہ سے چپکے رہو، چمتے رہو. تو ترجمہ اس کا اور زیادہ واضح ہونا چاہیے تھا. تو عام طور پر ترجمہ یہی ملے گا کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور جو لوگ یہاں والے ہیں، مقامی، مکہ مکرمہ میں رہنے والے. بس ترجمہ اس کا صحیح معنی میں، ترجمے کی روح کو نکال کر کھینچ کے جس نے رکھ دیا اور ترجمہ کیا ہے، وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. دیکھو انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ مقامی یا مکی یا یہاں کے رہنے والے. فرماتے ہیں واسطے برابر ہے العاکف فی، اس میں لگا رہنے والا. عاقف کا کیسا زبردست ترجمہ ہے کہ لگا رہنے والا، خدا کے گھر کی خدمت میں لگا ہی رہے. گویا مکہ والوں کو کہنا ہے اللہ نے یہ کہ رے تم خدا کے گھر کی خدمت میں لگے ہی رہو، والباد اور باہر کا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمے کی روح تک پہنچے ہیں اور کہتے ہیں والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس، اور ادب والی مسجد سے، ان الذین کفروا، جو لوگ منکر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، فالمسجد الحرام، اور ادب والی مسجد سے، الذی جعلناہ للناس، جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے واسطے، سواء برابر ہے، للعاکف فی، اس میں لگا رہنے والا، والباد اور باہر کا. دیکھا آپ نے، کاش حضرت جو ترجمہ کر رہے تھے کہیں یہ بھی لکھ دیتے کہ ان الفاظ کا یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں. وہ جو انہوں نے تشریح نہیں فرمائی نا، تو ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اتنا مشکل یہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک فقرہ کیا، ایک ایک حرف اور لفظ پہ ٹھہر کے سوچنا پڑتا ہے کہ آخر یہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا ہے. اور پھر آپ تفاسیر دیکھیں، پھر اٹھ کر آپ لغت کی کتابیں دیکھیں، حتیٰ کہ ایسے مقامات ہیں جہاں 30-30 اور 40-40 تفاسیر دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ آخر حضرت نے یہاں یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے. حکمت اس کی کیا تھی؟ العاطف فی یہ ہے، اس کا ترجمہ آپ کو ہر جگہ وہی ملے گا، حضرت نے ترجمہ کیا اس میں لگا رہنے والا. تو جب عقوف کا اصل میں ترجمہ دیکھیں تو عرب بولتے تھے تعظیمن، کسی سے چمٹ جانا. تو پھر پتا چلا کہ حضرت نے ترجمہ کیا لگا رہنے والا، تو اللہ نے اہل مکہ کو گویا تنبیہ بھی فرما دی ترجمے کے اس لفظ کے ضمن میں کہ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ بیت اللہ کی خدمت کرتے رہو، اصل کام یہ ہے کہ میرے گھر سے چپکے رہو، چمٹے رہو. اور یہ تو اب پچھلے 40-50 برس سے یہ تجارت اور یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، وگرنہ حال یہ تھا کہ ہمارے شیخ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت اپنے زمانے کا خود فرماتے تھے اور نام لے لے کے دکانوں کی جگہیں بتا بتا کر فرماتے تھے کہ فلاں جگہ پہ فلاں صاحب کی دکان تھی، اور جب ہم آج سے 50 سال پہلے 60 برس پہلے حرم میں گئے تھے، حاضری ہوئی تو وہاں یہ حال تھا کہ وہ صاحب اپنی دکان کھولتے تھے اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، کہاں کہا گیا اور خرید و فروخت ہو گئی. جب وہ دیکھتے تھے کہ آج کے دن کے لیے میرے گھر کے خرچہ پورا ہو گیا اور یہ پیسے جو چیزیں بیچی ہیں اس کی بھی مناسب قیمت واپس آ گئی، بس اس کے بعد شٹر ڈاؤن کیا، دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور چل پڑے. لوگ کہتے تھے کہ کیا باقی دن؟ وہ کہتا تھا بس آج کا رزق اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اور جو پیسے خرچ کیے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں، باقی ہم تجارت تھوڑے ہی مکہ میں کرنی ہے، یہاں تو اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت فرمایا حرم میں جا بیٹھتے تھے اور شام تک اور رات گئے تک اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، آ کے گھر خرچہ دیا اور حرم میں چلے گئے، بس اللہ کی عبادت اس میں کام کیا. یہ ہے عاقف. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، سوان العاقف فیہ والباد، کے برابر ہے اس میں لگا رہنے والا اور باہر کا. اچھا آگے چلیے، آگے پھر ہوا کیا؟ دیکھیں نا یہاں پہنچ کر جملہ ادھورا معلوم ہوتا ہے. جو لوگ منکر ہوئے، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، ایسی مسجد جس کو ہم نے برابر کیا ہے رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے، تو جو لوگ روکتے ہیں ان کا کیا ہوا؟ پھر فکرا مکمل نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر بعد کے بعد جزا اس کی خبر کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی خبر محذوف ہے، یہ اپنے پاس سے سوچ کے بعد پوری کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خسرو ہلاکو، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، خسارہ اٹھا لیا. زمخشری صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ہم انہیں مزہ چکھائیں گے. کس چیز کا؟ عذاب نزق ہو جو آگے آ رہا ہے، وہ اسی کو یہاں بھی مانتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے نا، بات پوری نہیں ہوتی. جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور اس ادب والی مسجد سے، اب مسجد کی تعریف شروع ہو گئی کہ جس کو ہم نے برابر کیا ہے باہر سے آنے والوں کے لیے اور ٹھہرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے روکا اور کفر کیا، پھر کیا ہوا ان کا؟ یہاں وہ من سے پہلے اور بعد کے بعد بڑا لطیف سا ایک خلا ہے، اور اس خلا کو پر کرتے ہیں اس سے کہ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں سزا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. اسی لیے استاد فراہی رحمت اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ یہاں پر یہ شکل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور یہ کچھ کرتوت کرتے رہے اور مسجد حرام سے روکا، تو ان کو کیا ہوگا؟ فقط ظلموا ظلما کبیرا، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا ظلم کیا. تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ایسے خلا پائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا ہے. تو شہنشاہ ہے، اس کا کلام بھی شہنشاہوں کا کلام ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور سوچیں. تو یہ آیت پھر پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے جن لوگوں نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے، انہیں اس آیت میں کہیں نہ کہیں یہ الفاظ بریکٹس میں قوسین میں بڑھانے پڑے ہیں. جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ادب والی مسجد سے، جو مسجد ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر بنائی ہے، اس جرم کی پاداش میں اس روش کی سزا انہیں مل کر رہے گی. ہم انہیں اس بات پر معاف نہیں کریں گے، ہم انہیں سزا دیں گے. اور بعض حضرات نے بالکل ترجمے کے آغاز میں اس چیز کو لے لیا ہے اور انہوں نے ترجمہ شروع اس سے کیا ہے کہ ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ کو روکا ہے روکتے ہیں اور ادب والی مسجد سے روکتے ہیں جس میں سب لوگ برابر ہیں. تو جو ابتدا میں بھی اسے لے آئے کہ ہم انہیں سزا دیں گے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پر یہ جو چھوٹا سا ایک لطیف سا جملہ باقی محسوس ہوتا ہے انہوں نے اس چیز کو ذکر کر دیا تاکہ یہ ادھورا بظاہر معلوم نہ ہو. لیکن یہ باتیں ہمارے اور آپ کی ہیں جو اردو پڑھتے لکھتے رہتے ہیں, اگر نہ عربوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں تھا اور خاص طور پہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا ہے تو وہاں تو بالکل ہی یہ مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان چیزوں کو خود بخود بخوبی سمجھتے تھے. تو یہ تو آغاز میں خلاصہ ساری بحث کا یہ تو آغاز میں کر دیا جائے کہ یقیناً ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور آخر تک. We will punish those who disbelievers, who disbelieve. ہم سزا دیں گے ضرور ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں, اور یا پھر اس ترجمے کو بالکل آخر پر لے جائیے کہ جو لوگ اللہ سے کفر کرتے ہیں خدا کی راہ کو روکتے ہیں اس مسجد حرام سے جس کی یہ خصوصیات ہیں, اس روکنے اور کفر کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے دونوں.